الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على فضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين حضرات آج کا دن آپ کے علم میں ہے کہ پورے عالم اسلام میں یوم احتجاج بنایا جا رہا ہے جو کچھ بھی یورپ میں ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گستاخی کی گئی اور در حقیقت اس امت کی ذلت اور رسوائی کا سامان کیا گیا اس کے حوالے سے احتجاج ہے جو اپنی جگہ بہت ضروری ہے بہت اہم ہے یہ جو خاکوں کی اشاعت ہوئی ہے کیریکیچرز آپ کے علم میں ہے یہ آج کی بات نہیں ہے 30 ستمبر کو سب سے پہلے ڈنمارک کے اخبار میں جائلینڈ پوسٹن میں یہ خاکے شائع ہوئے تھے ان خاکوں کی اشاعت در حقیقت مسلم دشمنی کا ایک کھلا منہ بولتا ثبوت ہے اس لیے کہ وہی ایڈیٹر جس نے شائع کیا اس کے بارے میں اب یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ جو کارٹون بنانے والا تھا کیریکیچر تخلیق کرنے والا اس نے یہ انکشاف کیا کہ کچھ عرصہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بھی وہ کچھ خاکے بنا کر لے گیا تھا لیکن اس ایڈیٹر نے اس کو شائع کرنے سے انکار کیا کہ اس سے ہمارے عیسائیوں کے جذبات جو ہیں مجروح ہوں گے یہ اصل میں دوگلی پالیسی اور پھر یہ کہ دیدہ دانستہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش چنانچہ اولاً اس پر اخبار میں اخبار کے ایڈیٹر نے ڈھٹائی کا انداز اختیار کیا پھر حکومت ڈنمارک نے اس کے اوپر ضد اور ہٹ دھرمی کا جو ہے مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو تحفظ کا یقین دلایا اور یہی نہیں بلکہ یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ 12 اسلامی ممالک کے سفیروں نے ڈنمارک کے وزیر اعظم سے ٹائم لیا تھا اپنا احتجاج رجسٹر کروانے کے لیے لیکن اس نے وقت دینے سے انکار کر دیا یہ تو عالمی سفارتی آداب کے بھی خلاف ہے اور اس کی کوئی اور نظیر آپ کو نہیں مل سکتی پوری دنیا میں یہ اصل میں وہ ڈھٹائی ہے اور یہ اس کے اندر وہ پہلو کہ یہ جان بوجھ کر ہوا یہ کوئی اتفاقی امر نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش پھر آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کے دیگر اخبارات میں چھپنے لگے یہاں تک کہ جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ 56 ممالک کے 100 سے زائد اخبارات ہیں جن میں یہ کیریکیچر 143 اخبارات ہیں جن میں یہ خاکے شائع ہو چکے جتنا احتجاج ہمارا بڑھتا گیا اتنا ہی ان کی ڈھٹائی میں اضافہ ہوتا گیا. چنانچہ یورپی یونین نے بھی پھر ڈنمارک کی حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. گویا انہوں نے اسلام کے خلاف تبل جنگ جو ہے وہ بجا دیا. حالانکہ ان کے اپنے جو ملکی قوانین ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہاں کے رہنے والوں کے مذہبی جذبات جو ہیں ان کو مجروح کیا جائے، مذہبی طور پر کسی کو مشتعل کیا جائے. یہ ان کے اپنے قوانین میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، یو این او کے چارٹر میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس ساری صورتحال کو پہچانیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس سے پہلے 9/11 وہ جو اب ایک حوالے ریفرنس کے لیے ایک تاریخی ایونٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بعد امریکہ نے تو صاف طور پر کروسیڈز کا اعلان کر دیا تھا. یہ لفظ بش کی زبان پر آیا تھا. صلیبی جنگیں کس کے خلاف؟ عالم اسلام کے خلاف. یعنی وہ جو عنوان ان کا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی مہم، وہ بس ایک لیبل ہے، حقیقت میں یہ عالم اسلام کے خلاف ان کا ایک اقدام ہے اور سوچا سمجھا ایک پلان ہے. یورپ نے اس وقت، آپ کو یاد ہوگا، افغانستان کے ایشو پر ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کے بعد جب عراق کا مرحلہ آیا تو یورپ نے اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا امریکہ کا جیسے کہ اس سے پہلے معاملہ ہوا. امریکہ کے خلاف یورپی ممالک میں، خود امریکہ میں بھی احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، بہت سے یورپی ممالک نے اس میں تعاون سے صاف انکار کیا. اب یوں لگتا ہے کہ یہ وہ جو سازش ہے اس کے پیچھے جو جذبہ محرکہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ، جس کے سر پر یہود جو ہے وہ ایک آسیب کی طرح سوار ہے، ان کی پلاننگ یہ ہے کہ یورپ کو بھی اسلام کے بالمقابل کھڑا کر دیا جائے تاکہ ان کا عالم اسلام کے خلاف جو اگلے پلانز ہیں ان میں یورپ پوری طرح ان کا ساتھ دے سکے. ایک ایسی نفسیاتی فضا جو ہے وہ کریٹ کر دی جائے. اور اگلے پلان آپ کو معلوم ہے، ایران، شام، یہ ان کی ہٹ لسٹ کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ پرائیورٹی پر ہیں. اور پاکستان تو خیر ہے ہی مستقل، ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ تو ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے، وہ تو ان کا ایم ہے اس کو ہمیں اس صلاحیت سے محروم کر کے چھوڑنا. یہ ان کی پلاننگ ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. لیکن جو کچھ بھی مزید انہیں کرنا ہے عالم اسلام کے خلاف، اس کے حوالے سے یورپ کو بھی اب پوری طرح اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اور اسلام کے بالمقابل لانے کے لیے لگتا ہے کہ یہ پلان کیا گیا، اور اس میں بظاہر وہ خاصے کامیاب نظر آتے ہیں. دوسری طرف ہماری بے حسی اور بے حمیتی کا جو عالم ہے، 30 ستمبر کو یہ کارٹون شائع ہوئے ہیں لیکن پاکستانی حکومت نے سرے سے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا. بعض اور ممالک نے اپنے سفیر واپس بلائے. یہ پوری ایک ہسٹری ہے، اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں، لیکن یہاں تو سرے سے کوئی نوٹس لیا ہی نہیں گیا. کم سے کم یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر مسلمانوں کے اندر کچھ دم خم ہے تو جو 57 اسلامی ممالک ہیں وہ فوری طور پر او آئی سی کا اجلاس طلب کرتے اور ڈنمارک کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کرتے، سب متفق ہو کے طے کرتے کہ ڈنمارک سے اب ہمارے سفارتی تعلقات ختم، ہمارے تجارتی روابط ختم. کم سے کم، کم سے کم یہ تو ہوتا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو ہوا ہے وہ اتنا بھی نہیں کہ اس کا ذکر بھی کیا جا سکے، بالکل برائے نام. اب کئی مہینے گزرنے کے بعد آج جو صورتحال ہے، الحمدللہ کہ آج پورے عالم اسلام میں یوم احتجاج بنایا جا رہا ہے، مسلمان جاگے ہیں، ایک اچھی بات ہے. اگرچہ ملکوں کی سطح پر، سربراہوں کی سطح پر اس لیول پر جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، او آئی سی کا کوئی سیشن اس حوالے سے اور وہ ایک فیصلہ کرے اور ایک متفقہ جو ہے وہ اقدام کیا جائے، اس کی طرف کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. لیکن مسلمان کم سے کم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، دفاتر ادارے بند ہیں، کاروباری مراکز بند ہیں، کچھ جلوس اور ریلیز بھی نکلیں گی، زبان سے بھی غم و غصے کا اظہار ہوگا، اجتماعات جمعہ میں بھی ہر جگہ یہ موضوع زیر بحث آئے گا۔ اچھی بات ہے، لوگوں کے دل واقعی زخمی ہیں، وہ کچھ کر گزرنے کے لیے بیتاب ہیں۔ اس کر گزرنے کے حوالے سے کچھ لوگ اپنے بھی کچھ ایجنڈا رکھتے ہیں کہ اس طریقے سے عوام کو لا کر کچھ اپنے مقاصد پورے کیے جائیں، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ لوگ اب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں۔ یہ پرامن احتجاج، ظاہر بات ہے کہ اس کو پرامن رہنا چاہیے، تبھی ایک بہتر میسج کنوے ہوتا ہے۔ یہ تو یقیناً اپنی جگہ ضروری ہے، ضروری ہے، مفید ہے، لیکن کیا یوم احتجاج بنانے سے یا احتجاجی جلوس نکالنے سے ہمارا مقصود حاصل ہو جائے گا؟ غور طلب بات یہ ہے، کیا عالمی اسلام دشمن طاقتیں جو اس وقت ہمارے خلاف سرگرم عمل ہیں، وہ امریکہ ہو، یورپی اقوام ہو، یہود و نصارہ جو ان کا عنوان ہے، کیا اس احتجاج کے نتیجے میں آئندہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور جارحانہ اقدامات سے باز آ جائیں گے؟ غور طلب بات، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ تو کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ کرنا ہوگا۔ اصل بات یہ، اس سے تو کوئی فرق واقع نہیں پڑے گا ان کی صحت پر۔ امریکہ نے فیصلہ کیا عراق پر حملہ کرنے کا، اور یورپ میں لاکھوں کے جو ہیں وہ احتجاجی جلوس مظاہرے ہوئے اس کے خلاف، امریکہ کے کان پر جوں بھی نہ رہی گی۔ اور جھوٹ کی بنیاد پر جو عمارت تعمیر کی تھی اس نے کہ عراق کے اوپر حملہ ہونا چاہیے، اس جارحیت کا جواز پیدا کرنے کے لیے جو سارا جھوٹا ایک مواد فراہم کیا گیا اور اس کے اوپر اپنی یہ بلڈنگ تعمیر کی گئی، وہ بالکل بیس لیس تھا معاملہ، اس کے باوجود بھی وہ ان احتجاجوں کو کوئی خاطر میں نہیں لایا۔ کیا مسلمانوں کی جو ذلت اور رسوائی ہوئی ہے اور جو دل آزاری ہوئی ہے، اس کی تلافی ہم کر سکیں گے محض احتجاج کے ذریعے؟ یہ غور طلب بات ہے کہ پھر ہمیں مزید کیا کرنا ہوگا، واقعتاً ہم کیا کریں کہ ایسی صورتحال آئندہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ تو ایک کے بعد دوسرا واقعہ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا چلا آ رہا ہے۔ ہمارا حافظہ کافی کمزور ہے، لیکن اتنا بھی نہیں، کچھ ہی عرصے پہلے گوانٹینامو بے کے اندر اور بیگرام ایئر بیس کے اوپر امریکہ میں جہاں جہاں جیلیں ہیں، امریکہ کی جیلیں، قرآن مجید کے ساتھ کیسا توہین آمیز معاملہ کیا گیا، اتنا توہین آمیز کہ اس کو زبان پر لانا بھی ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں۔ اور اب یہ واقعہ ہو رہا ہے، یہ گویا پورے عالم اسلام کو چیلنج ہے ان کا۔ وہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، غالباً آغا حشر کاشمیری کا تھا، کہ تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ چیلنج ہے، اے مسلمانوں، تمہاری اور تمہارے خدا کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، دیکھ لو۔ اس وقت ہماری حکومت ہے، ہمارا اختیار ہے، لاٹھی ہمارے ہاتھ میں، ہم جیسے چاہیں تمہارے ساتھ سلوک کریں۔ کیوں ہے یہ صورتحال، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اسی میں خوش ہو گئے کہ ہاں بڑا احتجاج ہو گیا اور کچھ ریلیز نکال لی اور کچھ جو ہے وہ اس میں نعرے بازی ہو گئی اور ہمارا غبار نکل گیا، تو یہ تو پھر ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملات ہو کیوں رہے ہیں۔ اس ضمن میں کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ اصولی طور پر آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رسوائی، چاہے قرآن مجید کے ساتھ انتہائی حد تک آمیز سلوک ہوا یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یہ کوششیں کی گئی ہیں، اس سے اللہ کی عظمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ آسمان پر تھوکنے والا آسمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کی عظمت کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ تو اس کی اپنی کم ظرفی اور ذہنی پسماندگی کی علامت ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے، اور اس کا وبال بھی الٹیمیٹلی اسی پر آئے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے عالم اسلام کو بتا دیا کہ تمہاری، ہمارے نزدیک تم 1.5 عرب بھی ہو تو کوئی ہمارے نزدیک وہ حیثیت نہیں، پر ایک کاہ کے برابر ہم تمہیں حیثیت دینے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ کو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، اولم یر الانسان وانا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین. انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے، گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا، ہم اس کے خالق، اور کیا اس کا نقطہ آغاز، کیا اس کی حیثیت، کیا اس کی اوقات. فاذا ہوا خصیم مبین، اور وہ کرتا کیا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں جھگڑالو بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات، اللہ پر سب و شتم، معاذ اللہ. لیکن یہاں اللہ نے چھوڑا ہے، موقع دیا ہے، جس کے اندر جو خباثت ہے وہ نکلے پوری طرح، بالآخر اللہ کی گرفت میں اس نے آنا ہے. لیکن اصل بات کیا، اس امت کی رسوائی تو ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ ذلت و مسکنت اصل میں ہماری ہے، ہم نام لیوا ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس زمین پر اللہ کے نمائندہ ہیں، دین حق کے علم بردار ہیں، نبی آخر الزمان محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو ذلت و رسوائی تو اصل میں ہماری ہو رہی ہے کہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، تمہارے رسول کے ساتھ، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ہے یہ صورتحال، حالانکہ اللہ کا تو وعدہ یہ تھا کہ وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب اور سربلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے. یہ قرآن میں ہے اللہ کا وعدہ، اور یہ خالی وعدہ نہیں ہے، اللہ نے پورا کر کے دکھایا. آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ غزوہ احد کے موقع پر، جبکہ بظاہر ایک اعتبار سے مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن اس وقت اللہ نے وعدہ کیا تھا تم ایمان پر استقامت دکھاؤ، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرو، دین اور شریعت پر عمل کرو، جو اللہ نے تمہیں دین عطا کر دیا، اس کو مضبوطی سے تھامو، اس قرآن کو، اس شریعت کو، اس دین کو. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ بالآخر غالب اور سربلند تم ہوگی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا. وقت کی دو سپر پاورز تھیں اس وقت، دونوں بیک وقت اسلام کے مد مقابل آ گئی تھیں، یاد ہے آپ کو، رومن امپائر، پرشین امپائر. ایک زمانے میں تو اس کو سمجھنا آسان تھا، اس دنیا میں ہمارے پاس بھی یہاں دو سپر پاورز ہوتی تھی، امریکہ اور رشیا، سوویت یونین. اب ایک جو ہے وہ قصہ ماضی بن گئی ہے، اور پورے گلوب کے اوپر ایک ہی ہے سپریم پاور آن ارتھ اس وقت. لیکن اس وقت جب اسلام جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، عربوں کی حیثیت، جن لوگوں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا انہیں معلوم ہے، یہ عربوں کی حیثیت کچھ قبائل کی تھی، غیر مہذب، اجڑ، جو علم سے، تہذیب سے بے بہرہ ہیں، ثقافت اور جو کلچر کے مراکز ہیں ان سے الگ تھلگ کچھ اقوام، جن کا کام یہ ہے کہ ریڈ کرنا، آس پاس کے علاقوں پر شب خون مار کر اپنے لیے روزی کا سامان حاصل کرنا، جنہیں کوئی خاص اہمیت بھی نہیں دی جاتی. تہذیب تو وہ تھی، رومن امپائر، وہ سیولیزیشن، یہ رشین امپائر. لیکن دو سپر پاورز، ان سے بیک وقت اسلام کا کلیش ہوا ہے، چند ہزار نفوذ تھے صحابہ کرام جو ریگزار عرب سے نکلے تھے آندھی بن کر. ایک سپر پاور جو ہے رشین امپائر، اس کی تو دھجیاں بکھر گئی، وجود ختم ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے. اور رومن امپائر کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگین آیا. یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا. آج کیا مسئلہ ہے؟ 1.5 ارب اور اس کے بعد اس کے باوجود یہ حالت. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ زوال ہمارا کافی پرانا چلا آ رہا ہے. 100 سال پہلے بھی اقبال نے اسی صورتحال پر وہ مرثیہ کہا تھا, وہ شکوہ, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یا وہ جو کسی نے کہا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. یہ بات بالکل عقلی ہے, منطقی ہے, اور پھر یہ کہ ہمارے دین سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ جب مسلمان اللہ کے وفادار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے, اور جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو وہی غالب اور سربلند ہیں. کوئی میری نگاہ سے مسلمان کو نہیں دیکھ سکتا. جس امت یا جس قوم کے پشت پر اللہ کی قوت ہو, جو کائنات کی عظیم ترین قوت ہے, اسے کون گزند پہنچا سکتا ہے؟ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کہاں گیا وہ اللہ؟ یہ ہے سوچنے کی بات. دیکھیے, اس میں کوئی بات اللہ نے مبہم نہیں رکھی. قرآن مجید میں ہر سوال کا جواب بھی موجود ہے, اور ان معاملات کے لیے پوری رہنمائی, پوری گائیڈنس موجود ہے کہ واقعی اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. لیکن ساتھ ہی بتا دیا, دیکھو سابقہ امت تھی بنی اسرائیل یہود, ان کی تاریخ سے سبق حاصل کرو, اور قرآن نے ان کی تاریخ جو دی ہے وہ عبرت پذیری کے لیے اس کو پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی تھا, ان پر اللہ کی بڑی رحمتیں تھیں, لیکن ایک وقت آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے, باوجود اس کے کہ وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے جیسے آج ہمیں, ان پر ذلت اور مسکنت کا عذاب اللہ نے مسلط کر دیا. اور کیوں مسلط کیا وہ بھی وجہ بتا دی کہ اگر تم نے بھی یہی کچھ کیا تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اب اگر ہم سبق نہ سیکھیں اور قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کریں تو قصور ہمارا ہے. اور یہ ذلت و مسکنت کیا ہے؟ وہی بیچارگی, بے بسی, ہیلپ لیس نیس, کچھ کر نہیں سکتے. اب ہمارے مائی باپ تشریف لا رہے ہیں, وہ آئیں گے, پوری قوم کی خواہشات کے علی رغم بھی وہ آئیں گے, اور پھر شاہی فرمان جاری کر کے جائیں گے. ایک ظاہری سٹیٹمنٹ ہوگا جس میں مشرف صاحب کی بڑی تعریف کی جائے گی, لیکن درپردہ جو ہونا ہے وہ آپ کو معلوم ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا جو ہے عرفان صدیقی صاحب کا کالم پڑھ لیجیے کہ بظاہر تو تعریف ہوتی ہے, اندر سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں, تم ہمارے ساتھ نہیں ہو, تم ابھی بھی جو ہے ان کی مدد کر رہے ہو, تم یہ کر رہے ہو, مزید پیش کرو, ثبوت پیش کرو مزید, ابھی ہمیں تمہارا یقین نہیں ہے, اور یہ ٹارگٹس ہیں, ان کو اچیو کر کے دکھاؤ. ہم تو غلام ہیں, محکوم ہیں, چونچرا تو کر نہیں سکتے. کونڈولیزا رائس کا بیان پچھلے دنوں آیا تھا جب اس یہاں سے وزٹ کر کے وہ گئی تھی, اور انڈیا میں غالباً بیان دیا تھا کہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کے کریں گے. یہ تو ہمارا حال ہے, یہ ہے ذلت و مسکنت, بے چارگی, ہیلپ لیسنس, ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. یہ ہے وہ عذاب جس کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل پر بھی آیا تھا. واقعہ یہ ہے کہ ہم, وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے تو ظریفانہ, لیکن امریکہ اور ہمارا معاملہ اس وقت وہی بن چکا ہے کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں, ہم خوش آمد اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں بری طرح, ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. ان کی بھی ساری نوازشات ہیں تو وہ ہمارے ازلی دشمن پر ہیں. ہمارے لیے تو سوائے ان کی بھی وجہ جوتے کی نوک ہے کہ جو ہمارے مقدر میں ہے, لیکن ہم پھر بھی اس رستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو کامیابی کا، خیر کا، عزت اور وقار کا اور دین کا راستہ ہے. سبب کیا ہے؟ یہ کیفیات مسلمان امت پر کیوں طاری ہوتی ہیں دنیا میں؟ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا اتنے کم تھے اور پوری دنیا پر چھا گئے، کوئی سپر پاور ان کے راستے میں مزاحم نہ ہو سکی. اس کی خبر بھی جو آج کے حالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. فرمایا یوشک ان تداعا علیکم الامم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتہا. ایک وقت آئے گا، اے مسلمانوں، اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کہ کھانا چننے والی میزبان خاتون کھانا لگانے کے بعد مہمانوں کو دعوت دیتی ہے کہ آئیے اور تناول فرمائیے، یہ ترنے والا ہے، یہ آپ ہی کے لیے، اس میں سے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ حاصل کیجیے. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، سوال کیا کہ امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیا ہم تعداد میں اتنے کم ہوں گے کہ ہم لوگوں کے سامنے پوری اقوام عالم کے لیے ایک ترنے والا بن جائیں گے؟ ان کے سمجھ میں سوائے اس ایک سبب کے اور کوئی آ نہیں سکتا تھا. لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، بلکہ جتنی تعداد اس وقت ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے زیادہ سے زیادہ کبھی اتنا تصور کیا ہو کہ 1.5 ارب ہو جائیں گے مسلمان. لیکن اب ہمیں اس حدیث کی معنویت سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن ہوگا کیا؟ وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی جیسے ایک سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے جس جھاگ کی حیثیت نہیں ہوتی. سب کو پتا یہ جھاگ ہے، تھوڑی دیر میں بیٹھ جائے گا، نہ کوئی دم ہے نہ کوئی خم ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایک دھوکا ہے، سراب ہے. تم بھی اقوام عالم میں اتنے ہی بے وقت بے حقیقت ہو جاؤ گے جیسے جھاگ. پھر آپ نے اس کا سبب بیان فرمایا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے گا، اور مرض کا عنوان وہن ہے حدیث میں جو آیا ہے. اور جب صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے، اس لیے کہ وہم سے تو واقف ہوں گے وہم، لیکن یہ وہن ایک نئی ٹرمینالوجی تھی، تو آپ نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے فرار. یعنی جب تم اللہ کے دین کو اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دنیا داری، دولت پرستی، دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے جیسے بقیہ تمام اقوام، غیر مسلم اقوام، وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو اس دنیا میں آنے کا، جب یہی حال تمہارا ہو جائے گا اور موت کا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا، بزدلی آ جائے گی، تو پھر پوری دنیا میں، اقوام عالم میں تم نرم چارہ بن جاؤ گے، ترنے والا بن جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. قرآن مجید میں تین مقامات میں نے نقل کیے ہیں، اچھا وقت کم ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات پوری ہو جائے. یہ ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی کب ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں بالکل اس کی نشاندہی کر دی گئی. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. اور یہ خطاب اس وقت کے مسلمان امت سے تھا، سابقہ مسلمان امت سے، اور سنایا ہمیں جا رہا تھا کیا تم شریعت اور کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو، ایک کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہود نے کبھی بھی اپنی شریعت یا تورات کا انکار نہیں کیا، زبان سے تو وہ اسی طرح اقرار کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں. انہیں بھی اس پر بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، ہم صاحب شریعت امت ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ دین ہے جو پوری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے، دنیا کے ہر گوشے کو، زندگی کے ہر گوشے کو کور کرتا ہے. انکار کس چیز میں تھا؟ عمل کے اعتبار سے. کچھ باتیں مان لی اور کچھ حصے کو مستقلاً زندگی سے خارج کر دیا. نماز پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، لیکن معاشرت اس میں ہم سنت رسول کو اختیار نہیں کر سکتے. وہ تو اب زمانے کے ساتھ چلنا ہے. جو ویسٹرن کلچر ہے وہی اب روشن خیالی کی ضمانت ہے، اس کو اپنانا لازم ہے. اس کے لیے راستے کھولے جائیں. ہمارا تہذیبی قبلہ جو ہے اس وقت وہ ویسٹ ہے، وہ ویسٹ یورپ امریکہ. اسی طریقے سے اسی پر اقبال نے وہ پھپتی کسی تھی کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. جب طے کر لیا کہ ہم نے اسلامی معاشرت کو اختیار نہیں کرنا، رسول کی سنت اور آپ کے اسوے کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیوں میں اختیار نہیں کرنا، بلکہ اسی انداز رہن سہن ہمارا وہی ہوگا، طرز بود و باش وہ ہوگی، تو گویا ہم نے ایک دین کے ایک حصے کا انکار کر دیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اسی طرح معاملہ ہے معیشت کا. معیشت کا معاملہ بہت سینسیٹیو ہے. آپ احادیث کو پڑھیں، قرآن مجید کو دیکھیں. اکل حلال، اور اگر تمہاری معیشت کے اندر حرام شامل ہے، حرام خوری کی عادت پڑ چکی ہے، تو دعائیں بھی قبول نہیں ہیں. یہ بے شمار احادیث ہیں. یہ نماز روزے بھی قبول نہیں ہیں. لیکن ہم نے طے کر لیا کہ معیشت تو اس وقت جو زمانے کا چلن ہے، اب جو بن گئی ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ہم نے بھی اس رخ پر چلنا ہے. سود کے بغیر گزارا نہیں ہے. حکومتی سطح پر بھی ہمارا فیصلہ اور انفرادی طور پر بھی. پوری قوم ہنیان مریا سود کھا رہی ہے. جب یہ صورتحال ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، شریعت کے ایک حصے کو مانو اور ایک پر عمل نہ ہو اور مستقلا اسے زندگی سے خارج کر دیا، تو فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. تم میں سے جو کوئی اس حرکت کا ارتکاب کرے گا، اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں اسے ذلیل اور رسوا کر دیا جائے. اب بالکل واضح وارننگ اللہ کی موجود تھی، لیکن ہم نے وہی کچھ کیا جو یہود نے کیا تھا. اول تو دین سے ہے ہی لا تعلق، ہی نماز پڑھنے والے بھی کتنے ہیں اور جو کچھ دین کے ان مظاہر پر عمل پیرا بھی ہیں، الا ماشاءاللہ نیک لوگ ہر جگہ موجود ہیں، ایکسیپشن ہر جگہ ہیں، لیکن بالعموم دین کے حصے بکھرے کر دیے، زندگی کے حصے بکھرے کر دیے. اس گوشے میں اللہ کے احکام کو مانیں گے، اس میں نہیں مانیں. تو اگر یہ کرو گے تو پھر ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ. اسی طرح سورہ بقرہ میں دو جگہ پر یہ مضمون آیا، یہود پر ذلت اور مسکرت کا عذاب مسلط کیا گیا، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. کیوں؟ سبب بھی بیان کر دیا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور انکار اسی معنی میں ہے جو میں آپ کو بتا چکا. قرآن پورا کا پورا جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا کیا وہ کل کا کل اللہ کی طرف سے ہے. وہ قرآن ہو، وہ آپ کی سنت ہو، وہ آپ کے فرمودات ہوں جو قرآن کی تشریح پر اور عملی تفسیر پر مبنی ہیں. اس کے اگر کچھ حصے کا انکار کرتے ہو تو یہی معاملہ ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. وہ اپنے انبیاء کو، جو لوگ بھی حق کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے رہے، اور بنی اسرائیل میں تو انبیاء آئے ہیں، مسلسل آئے، ان کی مخالفت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو یہود نے قتل کیا، اپنے انبیاء کو قتل کیا. یہی معاملہ اس امت میں بھی ہے. حق بات کہنے والے، قائمین علی الحق، جو بھی اہل حق ہیں ان میں علماء بھی ہیں، ان کی مخالفت، انہیں رستے سے ہٹانا. اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اور یہ ذلت و مسکرت کا عذاب اس لیے تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے گزر جانے والے تھے. تیسری آیت میں آپ کو مزید اس کا حوالہ دوں گا. سورہ مائدہ کی ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیے ہوئے عہد کی، عہد کو توڑا، عہد شکنی کی ہے، اس کی سزا کے طور پر ہم نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ امت اللہ کی لعنت کا شکار ہوئی تھی، کیوں؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا تھا. اور وہ عہد کوئی خاص نہیں تھا جو انہوں نے الگ سے کیا، وہ عہد ہم نے بھی اللہ سے کیا ہوا ہے. وہ ایک عہد اللہ کے ساتھ ہمارا ہو چکا ہے، جس امت کو، جس قوم کو اللہ شریعت عطا فرمائے وہ گویا اللہ کے ساتھ ایک عہد میں جکڑی جاتی ہے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، اب اس کو تم نے اختیار کرنا ہے، عملی زندگی میں بھی اس کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، انفرادی سطح پر بھی، اور اسی شریعت کو قائم اور غالب اور نافذ بھی کرنا ہے، اسی کے مطابق فیصلے بھی ہوں. یہی تمہارا آئین ہے، یہی دستور ہے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو اللہ سے گویا جو عہد تھا وہ تم نے توڑ دیا. چنانچہ سورہ مائدہ میں ہی مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اہل ایمان یاد کرو اس نعمت کو اللہ کی جو تم پر ہوئی. اور وہ نعمت کیا ہے؟ اس سورت میں شروع میں ذکر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ شریعت اس لیے دی گئی تھی قائم کیا جائے، نافذ کیا جائے، اور اللہ نے مکمل کر دی یہ نعمت ہدایت ہم پر. اور وہ میثاقہ الذی واثقکم به، اور اس عہد اور قول و قرار معاہدے کو یاد کرو جس میں اللہ تعالی نے تمہیں باندھ لیا تھا. یہ ہمارا بھی اللہ کے ساتھ وہی قول و قرار ہے جو بنی اسرائیل کا ہو چکا تھا، شریعت مل گئی ہے، اب اس پر عمل کرنا ہے، اس کو قائم کرنا، اور نہیں کرتے تو اسی صورت میں فرمائے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں، زبان سے مانتے ہوں فیصلے نہ کرتے ہوں اس کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی کافر ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ ہے صورتحال جب اس قسم کا معاملہ امت کرے گی اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، تو پھر اللہ کا یہ قانون طے شدہ ہے کہ اس امت پر اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، جس میں آج ہم اسی میں گرفتار ہیں، اسی کی زد میں. اب علاج کیا ہے اس کا وقت تو نہیں ہے، صرف اشارہ کروں گا، پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. جن جرائم کی سزا ملی ہے ہمیں اس وقت، ان کا تدارک کریں گے، ازالہ کریں گے، تبھی یہ ذلت و رسوائی کے سائے ہم سے جو ہے وہ دور ہو سکیں گے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو ڈاک احتجاجی مظاہرے کریں، حالات وہیں کے وہیں رہیں گے، اس کے بعد کوئی اور صدمہ جھیلنے کے لیے تیار رہیے. صدمات پر صدمات، اس امت کے لیے ذلت و رسوائی تو ہے، اس عذاب میں ہم ہیں، نکلنے کا جو راستہ اللہ نے بتایا اگر ہم اس کو اختیار نہیں کرتے تو پھر صورتحال کبھی نہیں بدلے گی. اس کا تقاضا کیا ہے مختصر عرض کروں گا. سب سے پہلے تو توبہ ہے، اب تک جو کوتاہی ہوئی ہے انفرادی سطح پر ہوئی ہے، ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے اس کی زندگی کا کون کون سا حصہ ہے جو دین سے خارج تھا، کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی رہی، اس پر توبہ، اور عزم کہ آئندہ پورے دین پر عمل ہوگا، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جو قرآنی ہدایت ہے اس پر عمل کرنا ہے. اور اسی طرح اسے آگے بڑھا کر پورے دین میں داخل ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ دین قائم اور نافذ بھی ہو، شریعت جو ہے اس معاشرے میں بھی نافذ ہو، اس کو اپنے وجود پر بھی ہم قائم کریں، اپنے ملک میں بھی قائم کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور نہیں کرتے تو وہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ اللہ کا فتویٰ ہمارے پر چسپا ہوتا ہے. اور یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، اگر یہ اللہ توفیق دے توبہ کرنے کی، تو جہاں سابقہ پر توبہ کرنی ہے وہ آئندہ کے لیے عزم کرنا ہے، کہ یہ جو تہذیب ہے، یہ جو ویسٹرن کلچر ہے، بے حیا تہذیب، مادر پدر آزاد معاشرت، اس کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے. اور اس وقت جو ہم احتجاج کر رہے ہیں، اسی احتجاج کا تقاضا یہ کہ آئندہ عہد کریں کہ آئندہ سے اللہ کے رسول کی سنت اور اس کے اسوے پر عمل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تو ہم بھی ایک درجے میں گستاخی کا مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ کی سنت، اللہ کے اسوے کو پاؤں تلے رونتے ہیں، اس کا تمسخر و استہزاء کرتے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ گستاخی نہیں ہے. اس سب کا تقاضا یہ ہے، دین پر پورے کے پورے عمل پیرا ہو جائے. ادخلوا فی السلم کافہ، اور اس کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں داخل ہیں. اس اجتماعی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنی ہوگی. یہ کام جب ہم کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور ہم پر جو عذاب کے سائے ہیں وہ ٹل جائیں گے. اور جب اللہ کی مدد شامل ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ پھر انشاءاللہ کوئی قوت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، اور ظاہر بات ہے وہ کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اللہ کے وفادار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہمدردی، اللہ کی مدد. وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا ہوا مولاکم. جب وہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کوئی قوت، اس دنیا کی نہیں کائنات کی کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتا. وہی یفضل کم فمن الذی ینصرکم من بعدہ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، جیسے کہ اس وقت چھوڑا ہوا ہے، اور ہم حالات کے رحم و کرم پر ہیں، عالم میں پوری جو دنیا کی اقوام ہیں وہ ہمارے ساتھ جیسے چاہے سلوک کریں، جیسے چاہے ہمیں ترنے والا بنائیں، تو فرمایا اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو اللہ کے بعد کون ہے کہ جو تمہارے ساتھ ساتھ دے سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہارا پشپنا بن سکے؟ کوئی اور قوت تمہیں سہارا دے ہی نہیں سکتا. یہ ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہم جہاں احتجاج کریں، لفظی طور پر کریں. ہم نے اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، پورے عالم اسلام احتجاج کر رہا ہے، اور واقعتاً ایک مکمل ہڑتال کسی کیفیت ہے الحمدللہ. لیکن یہ کہ اس کو اس رخ پر آئیں گے تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ پورے دین میں داخل ہوں، شریعت کو نافذ و قائم کریں، تو پھر اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.